حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام قبول ہے. میری یہ درخواست ہے کہ آپ اللہ کے بارگاہ میں پیش کر دیں. ہاں بتاؤ کیا بات ہے, کیا درخواست ہے تمہاری؟ کہا حضرت میری درخواست یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں میرا نام شیطان ہے, اور شیطانی کرتے کرتے سینکڑوں برس گزر گئے, آخر میں بھی اللہ کا بندہ ہوں, مجھے بھی تو مرنا ہی ہے. میں چاہتا ہوں کہ اگر میرے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں معافی کی کوئی صورت ہو جائے تو اچھا ہے, میں توبہ کرنے کے لیے تیار ہوں اور شیطانی سے باز آنا چاہتا ہوں. بہت شیطانی کر لی, اب میں شیطانی سے باز شیطنت سے باز آنا چاہتا ہوں اور توبہ کرنا چاہتا ہوں, مگر اللہ تعالیٰ اگر میری توبہ قبول کرے تبھی تو میں توبہ کروں, کیونکہ میں اتنی شیطانی کر چکا ہوں, اتنے لوگوں کو تباہ کر چکا ہوں, برباد کر چکا ہوں کہ مجھے امید نہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائیں گے, کیونکہ میں بہت پاپی اور بڑا ہی گنہگار اور خطا کار ہوں. اسی لیے آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ آپ میری درخواست پیش کریں اور سفارش بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے معاف فرما دیں تو میں معافی مانگنے کے لیے اور توبہ کرنے کے لیے تیار ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو بڑے خوش ہوئے, کہا کہ نہیں بھائی, کسی اور کی درخواست ہوتی تو شاید میں پیش کرتا یا نہ کرتا, مگر تیری درخواست ضرور پیش کروں. اگر تو شیطانی سے باز آ گیا تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا, ہزاروں اور لاکھوں کو تو نے بہکا بہکا کے بھٹکا رکھا ہے اور گناہوں کے اندر مبتلا کر رکھا ہے, آدھی دنیا تیری توبہ سے ان شاء اللہ تعالی ہدایت پہ آ جائے گی, تیری تو میں ضرور درخواست پیش کروں گا. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ تشریف لے گئے, اور جب حق تعالیٰ جل شانہ سے ہم کلام ہوئے تو اس ہم کلامی کے دوران شیطان کی بھی درخواست پیش کر دی کہ یا اللہ یہ شیطان راستے میں ملا تھا, آپ تو سب جانتے ہیں, علیم و خبیر ہیں, مگر میں عرض کر رہا ہوں کہ مجھے ملا تھا اور وہ یہ چاہ رہا ہے کہ میری بھی اگر اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرما لیں اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں تو پھر میں بھی توبہ کر لوں گا. تو یا اللہ میں بھی آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اب جب وہ معافی مانگنا چاہ رہا ہے تو آپ معافی فرما دیجیے اور جانے دیجیے, اب جو کچھ ہوا جو بھی ہوا اس کی بھی توبہ قبول فرما دیجیے, آپ تو سب کی توبہ قبول کرنے والے ہیں. اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ, اس سے ہمیں کوئی دشمنی آئے, ہم تو جیسے اوروں کی توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں اور قبول کرتے ہیں, اس کی بھی توبہ قبول کر لیں گے. بس اتنی سی بات ہے کہ ہم نے اس کو ایک حکم دیا تھا, اس نے وہ حکم مانا نہیں, جس کی وجہ سے وہ مستحق کا عتاب ہوا اور ہمارے غضب کا اور ہماری لعنت کا مستحق بنا. وہ حکم تو ہمارا اب بھی باقی ہے, اگرچہ جن کے بارے میں ہم نے حکم دیا تھا یعنی آدم علیہ السلام, وہ اس وقت موجود نہیں ہے, ان کا انتقال ہو چکا ہے. لہذا کیونکہ ہمارا یہ حکم باقی ہے, لہذا شیطان سے آپ یہ کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا تم کو حکم دیا تھا, وہ حکم باقی ہے. اگرچہ آدم علیہ السلام باقی نہیں ہے, وہ وفات پا گئے, تو تم ایسا کرو فلاں جگہ ان کا مزار ہے اور ان کی قبر ہے, وہاں جا کر اسے سجدہ کر لو. قبر کو سجدہ کرنا گویا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا ہے, اور آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم بجا لانا ہمارا حکم بجا لانا ہے, اور جب ہمارا حکم تم بجا لائے بس تمہارے سارے پچھلے گناہ ہم معاف کر دیں گے اور تو تمہاری توبہ قبول کر لیں گے. موسیٰ علیہ السلام بڑے خوش کہ شیطان کا بھی کام بن گیا, اللہ پاک نے اتنا آسانی کے ساتھ اس کے لیے معافی کا راستہ نکال دیا, اور یوں سمجھو کہ کوڑیوں کے دام چھوٹ گیا. بھئی اتنے لوگوں کو اس نے بہکایا, بھٹکایا, گمراہ کیا, اور نہ جانے کیسے کیسے گناہوں کے مبتلا کیا, ان گناہوں کے ایک ہی آن میں معافی ہو رہی ہے, اور محض صرف مزار کو سجدہ کرنے پر ہی سب معافی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جا رہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے خوش ہوئے, اور جب وہاں سے فائدہ ہو کر کے واپس چلے اور واپس آئے تو راستے میں شیطان ملا اور مل کر کہا حضرت میرا کیا ہوا, میری درخواست کیا بنا؟ حضرت خوش ہو گئے, فرمایا تیرا بھی کام بن گیا بھائی, اللہ تعالیٰ تیری بھی معافی کے لیے اور بخشش کے لیے توبہ کے لیے اللہ پاک تیار ہے. حضرت پھر وہ کیا صورت نکلی ہے میرے لیے, کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ بھئی ہم نے شیطان کو حکم دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کر لے، اس نے حکم مانا نہیں، اس وجہ سے مردود ہو گیا، لہذا اب وہ ہمارا حکم بجا لائے تو ہم اس کو دوبارہ معاف کر دیں گے، اور اب کیونکہ آدم علیہ السلام تو ہے نہیں، لہذا ان فلاں جگہ دنیا میں ان کا مزار موجود ہے، وہ مزار کو سجدہ کر دیں۔ تو یہ سن کر کے اس نے قہقہ لگایا اللہ، اور کہا کہ جب زندگی میں ان کو سجدہ نہ کیا تھا، مرنے کے بعد انہیں قبر کو سجدہ کر کے کیا کروں گا۔ اس کا غرور، اس کا تکبر جیسا تھا ویسا کا ویسا ہی نکلا۔ مثل مشہور ہے کہ کتے کی دم 100 برس بھی اگر نلکی کے اندر ڈالی جائے گی اور نکالی جائے گی تو نکلتی مڑ جائے گی، تو اس کا جیسا غرور تھا ویسا ہی نکلا، اس میں کوئی فرق نہ آیا۔ اور میں بتا چکا ہوں غرور ایسی چیز ہے، ایسا حرام اور بدترین گناہ ہے کہ جس نے شیطان کو شیطان بنایا ہوا ہے، اور یہ دنیا اور آخر دونوں کو تباہ کرنے کا باعث ہے۔ اس نے اللہ تعالیٰ حکم نہیں مانا تکبر کی وجہ سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سفارش اور کوشش کے باوجود بھی وہ اڑا ہی رہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا الیاذ باللہ حکم ماننا نہیں ہے، نہیں مانا اس نے، کہہ دیا کہ جب زندگی میں نے ان کو سجدہ نہیں کیا تھا، مرنے کے بعد قبر پہ سجدہ کر کے کیا کروں گا۔ لہذا اس نے انکار کر دیا سجدہ کرنے سے، لیکن اس نے یہاں ایک کام کی بات کہی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور یہ عرض کیا کہ حضرت آپ کا مجھ پر بہرحال احسان ہے کہ آپ نے میری درخواست اول تو سن لی، مجھے تو اس کی امید نہیں تھی کہ اگر میں کچھ بات کرتا تو نہ جانے میری پٹائی ہو جاتی۔ ایک تو آپ نے بڑے تحمل مزاجی کے ساتھ میری گزارش کو سنا، اور پھر آپ نے اس کو بڑا سراہا، اس پر بڑی آپ نے مسرت کا، خوشی کا اظہار فرمایا، جو خود میرے لیے آپ کا احسان ہے، اور پھر آپ نے اس کو بڑے عمدہ اور اچھے انداز سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا، میری سفارش کی جس کی حضرت مجھے امید نہیں تھی۔ تو آپ کا مجھ پر بڑا احسان ہے کہ آپ نے میری درخواست کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچا دی، یہ میری قسمت کہ میں، یہ میری کوتاہی کہ میں نے اس حکم کو نہیں مانا، تو کوتاہی تو میری ہے، آپ کی طرف سے تو کوئی کمی نہیں، آپ نے تو مجھ پر احسان فرمایا، تو اب حضرت یہ احسان کا بدلہ بھی تو ہونا چاہیے۔ لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ آپ نے جو احسان کیا ہے میں اس کا بدلہ دے دوں آپ۔ اور حضرت آپ کو پتا ہے شیطان کے پاس کیا ہوگا، شیطان کے پاس تو شیطانی کے سوا کچھ بھی نہیں، لہذا میں ایسی بات بتاؤں گا جو شیطانی والی ہے، لیکن فائدے کی بات بتاؤں گا میں۔ اب دیکھو سنو، توجہ سنو بھائی، یہ بات بڑی کام کی ہو رہی ہے۔ ہاں تو شیطان نے کہا کہ حضرت اب میں ایسا کر سکتا ہوں کہ جن جن خاص، جس خاص خاص موقع پر میں انسان کو بہکاتا ہوں، بھٹکاتا ہوں، گمراہ کرتا ہوں، گناہ میں مبتلا کرتا ہوں، اپنے ایسے خاص خاص راز آپ کو بتا دوں، اور پھر وہ آپ اپنی امت کو بتا دیں، تاکہ آپ کے امتی جب کبھی ایسا موقع آئے تو سمجھ لیں کہ شیطان وہاں بیٹھا ہے اور وہ اپنے پوری منصوبہ بندی کر رہا ہے اور گناہ میں مبتلا کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے، لہذا وہ کسی نہ کسی طرح اس موقع پر گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ میں اپنا یہ راز ہی بس آپ کو دے سکتا ہوں آپ کے احسان کے بدلے میں، کیونکہ میرے پاس تو رات دن اس کے سوا کچھ اور ہے نہیں، نہ میرے پاس سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ روپیہ ہے، نہ پیسہ ہے، نہ کوئی مال ہے، نہ دولت ہے جو میں آپ کو احسان کے بدلے میں دے سکوں، بس یہ اپنے راز فاش کر سکتا ہوں۔ حضرت امام بتاؤ بھائی کیا بات، حضرت تین موقع ایسے ہیں کہ جن تین موقع ایسے ہیں کہ ان میں سے کوئی سا موقع بھی کہیں آ جائے تو بس پھر میں پوری پوری کوشش کرتا ہوں انسان کو گناہ کے اندر مبتلا کرنے کی۔ جس میں ایک موقع تو یہ ہے کہ جب کوئی جہاد میں نکلتا ہے اللہ کے راستے میں، کیونکہ جہاد کے لیے نکلنا، اللہ کے راستے میں نکلنا بڑے ہی فضیلت والا کام ہے، بڑے ہی اجر و ثواب والا کام ہے، اس میں تو قدم قدم پر ایسی نیکیاں ملتی ہیں کہ بس سبحان اللہ۔ تو یہ ایسا موقع ہوتا ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کسی طریقے سے یہ جہاد پر جانے والا نہ جانے پائے، کسی نہ کسی طرح واپس آ جائے تاکہ اس ثواب عظیم سے جس کے لیے یہ نکلا ہے محروم ہو جائے. لہذا میں بھی اس کے ساتھ ساتھ ہوتا ہوں اور پوری کوشش کرتا ہوں کہ اس کے کبھی اس کو اس کے بچے یاد دلاتا ہوں, کبھی اس کو اس کے ماں باپ یاد دلاتا ہوں, کبھی اس کو اس کے بہن بھائی یاد دلاتا ہوں, کبھی اس کو اس کے بیوی بچے یاد دلاتا ہوں, کبھی اس کو اس کا کاروبار یاد دلاتا ہوں کہ دیکھ تو جا رہا ہے اور تو وہاں پر اگر مر گیا تو تیرے بچوں کا کیا ہوگا, تیری بیوی تجھ کو روئے گی, تیرے بچے تجھ کو روئیں گے, کون ان کا پرسان حال ہوگا, کون ان کا ولی وارث ہوگا, تیری دکانیں کیا ہوگا, تیرے گھر کا کیا ہوگا, تیرے ماں باپ روئیں گے اور تیری زندگی بھر تجھ کو یاد کریں گے. لہذا میں کوشش کرتا ہوں کسی طریقے سے وہ ان میں سے کسی چیز کی محبت میں آ کر کے الٹے پاؤں واپس آ جائے. اور بھائی اس کے اندر ہر کار خیر آ گیا, جس کام کے لیے آدمی نکلے, چاہے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلے, یا تبلیغ کے لیے نکلے, یا کسی اور کام کے لیے نکلے, جس نئے کام کے لیے نکلے تو اس میں شیطان اپنا یہ کام کرتا ہے. کہا ایک تو حضرت یہ موقع ہے کہ اس موقع پر میں پوری پوری کوشش کرتا ہوں اس کو اس نیک کام میں اور جہاد کے اندر شامل ہونے سے روکنے کی. نمبر دو, دوسرا موقع وہ ہوتا ہے کہ جب کسی جگہ تنہائی میں ایک نامحرم مرد یا نامحرم عورت ہوتی ہے تو تیسرا میں وہاں ہوتا ہوں اور میں دونوں کے دلوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہوں کہ کسی طریقے سے یہ آپس میں کچھ گناہ کریں. میری کوشش ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھیں, ایک دوسرے سے بولیں, ایک دوسرے کے ہاتھ لگائیں اور اصل گناہ کسی طرح کر بیٹھیں. کہتے ہیں میرا یہ ایسے موقع ہوتا ہے جہاں کہیں بھی ایک نہ میرا مرد ہے نہ میرا عورت ہے تو بس تیسرا میرا وہاں پر قیام ہوتا ہے اور یہ میرا انتہائی اہم موقع ہوتا ہے انسان کو گناہ میں مبتلا کرنے کا. میں پوری کوشش کرتا ہوں کسی طریقے سے ان کو کسی نہ کسی درجے کے گناہ میں اور زنا میں انہیں مبتلا کروں. اب یہ تنہائی اس کے اندر کوئی قید ضروری نہیں ہے, جہاں بھی نہ میرا مرد ہوں نہ میرا عورتیں ہوں بے پردہ ہوں تو ہر جگہ ضروری ہے کہ آدمی نہ میرا عورتیں بھی نہ میرا مردوں سے اپنی نظریں نیچی رکھیں, اپنا دل دھیان وہاں سے ہٹا کے رکھیں. نہ میرا مردوں پر بھی ضروری ہے کہ نہ میرا عورتوں سے اپنی نظروں کو بچائیں, ان کو دیکھنے سے چھونے سے بچیں اور دل کے اندر ان سے لذت لینے سے بچیں اور ہر حال میں بد نگاہی سے بد نظری سے اور باقی اس سلسلے کے جتنے بھی گناہ ان سے اپنی نظر کو بچائیں اپنے دل کو بچائیں. کیونکہ جہاں بھی ہوں گے بہرحال شیطان کا یہ بہترین موقع ہے انسان گناہ میں مبتلا کرنے کا جو اس نے بتایا. اور تیسرا اس نے یہ بتایا کہ جس وقت کسی مرد کو یا عورت کو غصہ آتا ہے تو بس میں وہاں موجود ہوتا. جہاں کسی کو غصہ آنے لگا بس سمجھو میں پہلے سے وہاں موجود ہوں اور پھر میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ اس کا غصے کا پارا بڑھے اور غصے میں یہ اور لال پیلا ہو, ہول پھول بکے اور بے قابو ہو. چنانچہ میں اس کے خون کے ساتھ اس کے جسم میں گردش کرتا ہوں اور مزید اس کے دل کے اندر جوش اور گرمی پیدا کرتا ہوں تاکہ اور زیادہ اسے غصہ آئے اور زیادہ یہ بے قابو ہو. جتنا آدمی غصے میں بھرتا ہے جتنا زیادہ اس کو غصہ آتا ہے مرد ہو یا عورت اتنا ہی میں اسے اپنے قابو میں کرتا ہوں اور پھر اپنے قابو میں کر کے جو چاہتا ہوں وہ کرواتا ہوں. اگر موقع ہوتا ہے گالی گلوچ کا تو گالی گلوچ کرواتا ہوں, موقع ہوتا ہے تارو تشنی کا تو تارو تشنی کرواتا ہوں, موقع ہوتا ہے ہاتھا پائی کا تو ہاتھا پائی کروا دیتا ہوں, موقع ہوتا ہے گالی بکنے کا تو گالی بکوا دیتا ہوں, موقع ہوتا ہے بہتان لگانے کا تو بہتان لگوا دیتا ہوں, موقع ہوتا ہے جھوٹی قسم کھلوانے کا جھوٹی قسم کھلوا لیتا ہوں. اور بڑی کوشش ہوتی ہے کسی طریقے سے میاں بیوی ہیں تو ان میں طلاق ہو جائے اور اگر دوست ہیں تو ان میں قتل و غارت گری کا بازار گرم ہو جائے, میں قتل کروا لوں تو میری تو عید آ جاتی, میں بیوی میں طلاق پڑوا دوں تو سمجھو میری عید بقرعید آ جاتی. یہ میرا خاص و خاص موقع ہے. جیسے تین موقع اس نے بتایا کہ حضرت یہ تین موقع ایسے ہیں جو میرے خاص و خاص ہیں جو میں کسی کو بتایا نہیں آج تک, نہ بتاتا ہوں. آپ نے چونکہ مجھ پہ احسان کیا تھا تو اس کے بدلے میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ اپنے امتیوں کو بتا دینا کہ وہ بھی جب کبھی ایسا موقع ان کے سامنے آ جائے تو پھر ہوشیار رہے میرے سے. میرے بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں وہاں کچھ نہیں کروں گا, نہیں, میں تو اپنا پورا کام کروں گا. وہ تو میرا تو اپنی ڈیوٹی ہے, یہ میں جو تو کرنا ہی ہے سب کام پورا پورا. بس اتنا ہے کہ اپنا داؤں بتا دیا ہے, اب تم میرے داؤں سے بچا لو اپنے آپ کو, تمہاری کامیابی ہے, نہ بچاؤ تو بھائی میری کامیابی ہے. تو دیکھو غصہ کیسی خطرناک چیز ہے. لیکن دیکھیے غصہ آدمی کے اندر ہوتا ہے لیکن آدمی اس کی اصلاح کی طرف توجہ نہیں دیتا. بد نظری کا یہ حال ہے, بد نگاہی کا یہ حال ہے, بے پردگی کا یہ حال ہے. کس کس گناہ کا ذکر کیا جائے, کتنے گناہ ہیں ظاہر کے بھی باطن کے بھی, خاص طور سے باطن کے, کہ باطن کے گناہوں کو گناہ سمجھنے کی طرف توجہ ہی نہیں ہے اور باطن کے گناہوں کو دور کرنے کی طرف دھیان ہی نہیں. جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک طرف آدمی تہجد گزار بھی ہے, اشراق چاش کا بھی پابند ہے, معمولات یومیہ کا بھی پابند ہے, قرآن شریف کی تلاوت کا بھی پابند ہے, حلال کمانے کا بھی اس کے اندر اہتمام ہے, حج عمرہ بھی کرتا رہتا ہے اور دوسرے کارہائے نیک بھی کرتا رہتا ہے, لیکن بدنگاہی کے اندر مبتلا ہے, غیبت کے اندر مبتلا ہے, جھوٹ کے بولنے میں مبتلا ہے, معاملات بعض دفعہ معاملات کی خرابی کے اندر بھی مبتلا ہے, اور غرور میں, تکبر میں, بغض میں, حسد میں, کینے میں, بدخائی میں, بد زبانی میں اور تان و تشنیع کے ان باطنی گناہوں کے اندر مبتلا ہے. اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اصلاح کا مطلب ہوتا ہے, تربیت اور تزکیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ظاہر کے گناہوں سے ہی بچے, ظاہر کے فرائض واجبات بھی بجا لائے, باطن کے گناہوں سے ہی بچے اور ان کی اصلاح کرائے, اور باطن کے فرائض واجبات کی بھی پابندی کرے اور ان پر عمل پیرا ہو, تب جا کر کے اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی. تب اس کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی نصیب ہوگی, اللہ تعالیٰ کا سچا اور صحیح تعلق اس کو حاصل ہوگا اور اس کی انشاءاللہ تعالیٰ نجات ہوگی. اس لیے محض ان ظاہری اعمال کی اصلاح پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے, اس کے ساتھ ساتھ اس سے کہیں زیادہ اپنے باطن کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے, جس کی طرف 99% توجہ نہیں ہے. 90% ظاہر کی طرف تو اصلاح کرانے والوں کی کچھ توجہ ہوتی ہے, لیکن باطن کی طرف 99% توجہ نہیں ہوتی ہے. اور یاد رکھو اس سے کسی عمر کے کسی مرحلے میں آدمی مستثنی نہیں ہے. یہ نہیں کہ بس نوجوان اور جوان یا عورتیں تو اس کی ضرورت مند ہیں, مرد اس کے ضرورت مند نہیں ہے. مرد بھی اسی طرح محتاج ہیں جیسے بچے اور جس طرح سے عورتیں محتاج ہیں, اور یہاں تک کہ اگر کوئی کسی کا خلیفہ اور مجاز بھی ہو گیا ہے وہ بھی محتاج ہے. بعض کسی کے ایجاد یافتہ ہو جاتے ہیں, آج کل تو اس میں بھی ایک رسم چل گئی ہے, بس گھما پھرا کر کسی نہ کسی بزرگ سے کسی طریقے سے اپنے واسطے کوئی خلافت کا پروانہ مل جائے, ایجاد مل جائے, بس پھر سمجھتے ہیں کہ بس سب کچھ مل گیا ہمیں اور ہم سب کچھ ہو گئے, اور بس پھر بے فکر ہو جاتے ہیں وہ اپنی اصلاح سے بھی, اپنے اخلاق و اعمال کی درستی سے بھی. یاد رکھو اس رسمی خلافت کا تو کوئی اعتبار ہی نہیں. ہاں کوئی واقعی متبع سنت متبع شیعت اللہ والا کسی کے بارے میں اس کا یہ حسن ظن ہو جائے اور وہ اپنے گمان کے مطابق اس کو اجازت دے دے, تب بھی جس کو اجازت دی گئی ہے وہ اپنی اصلاح سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. ہرگز ہرگز وہ اپنے آپ کو بے نیاز نہ سمجھے, بلکہ جب تک رہے برابر وہ کسی نہ کسی اللہ والے سے اپنے باطنی احوال کے متعلق مشورہ لیتا رہے. رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, اندر رحمی تراشو می خراش, تا دمے آخر دمے فارغ مباش. اندر رحمی تراشو می خراش, اس راستے میں تو ساری زندگی کانٹ چھاٹ ہوتی ہے, آخری سانس تک بھی چھٹی نہیں ہے, آخر دم تک بھی آدمی اس سے فارغ نہیں ہے. اس لیے کہ نفس و شیطان تو آخر دم تک ہیں اور یہ سب سے بڑے دشمن ہیں انسان کے. جب یہ موجود ہیں تو پھر کیسے آدمی فارغ ہو سکتا ہے, کسی وقت بھی یہ کوئی چرکا لگا سکتے ہیں، کسی وقت بھی یہ کوئی وار کر سکتے ہیں جس سے آدمی کو پتہ نہ ہو اور یہ ان کے وار میں آدمی مبتلا ہو جائے. اس لیے ہر وقت اس کو مشورے کی ضرورت ہے، رہنمائی کی ضرورت ہے، بڑوں سے پوچھ پوچھ کر چلنے کی ضرورت ہے. مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. یہ ہے لوگوں کہ اللہ تعالیٰ کے سلسلے کا اور مکتب عشق کا تو یہ طریقہ ہے کہ جو داخل ہو جائے بس چھٹی بند، اور مدرسوں میں سبق ختم، چھٹی فوراً ہو جائے گی، ورنہ 12 بجے گھنٹہ بچ جائے گا چھٹی کا. یہاں چھٹی بند ہو جاتی ہے جو داخل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کو تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رضا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ظاہر و باطن کا تزکیہ چاہیے، تزکیہ تو بھائی آخر دم تک ہے. اس لیے بھائی اللہ جل شانہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جہاں اور باتیں جو میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں وہ ضروری ہیں، ان میں یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے باطن کی طرف خصوصی توجہ دیں اور اپنا اپنا جائزہ لیں کہ ہم باطن کے کون کون سے گناہوں میں مبتلا ہیں. اس کے لیے مطالعہ کرنا پڑے گا، اس لیے کہ ہمارے پاس اتنا علم ہے ہی نہیں کہ ہم اپنے باطن کے بارے میں جان سکیں کہ ہمارے باطن میں کیا کیا اچھائیاں ہیں، کیا کیا برائیاں ہیں، اور کون کون سی اچھائیاں نہیں ہیں، کون کون سی ہیں اور کون کون سی برائیاں نہیں ہیں، کون کون سی ہیں اور جو برائیاں ہیں تو ان کو پھر کس طرح دور کریں. تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ حضرت ثانی رحمتہ اللہ علیہ کتاب تعلیم الدین، اس کا مطالعہ کریں. اس کے 5ویں باب کے اندر حضرت نے یہ باطن کے بارے میں بہت مختصر بڑے آسان انداز میں باطنی اعمال کو تعریف فرمایا. اگر اس سے بھی زیادہ آسانی کے ساتھ پڑھنا ہے تو مجالس مفتی اعظم کا 5ویں باب پڑھ لیں، اس میں تھوڑی سی تشریح بھی ہوگی اور آسان اتنا کہ ہر معمولی پڑھا لکھا آدمی سمجھ لے. اور مزید تفصیل دیکھنی ہے تو اردو میں تبلیغ دین پڑھ لیں. تبلیغ دین اصل میں حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ ایک کتاب ہے، یہ اس کا ترجمہ کیا ہے مولانا عاشق الٰہی صاحب میٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے. اس میں باطنی اعمال اور باطنی فضائل اور رضائل کی اردو کے اندر بہت اچھی اور مفصل تشریح ہے. اہل علم اور طلبہ کے لیے تو بہت ہی نافع اور مفید ہے، عوام الناس بھی اس میں فائدہ اٹھاتا ہے. تعلیم الدین جو ہے یہ مختصر ہے، اس میں ذرا زیادہ آسانی آپ کو انشاءاللہ محسوس ہوگی. اور اس میں کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو پھر مجالس مفتی اعظم کا 5ویں باب سے انشاءاللہ تعالی اچھی طرح یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ پاک ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے. کسی طالب علم کی دادی کا انتقال ہو گیا، ان کی مغفرت کے لیے دعا. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك یا ارحم الراحمین یا رب العالمین یا حی یا قیوم یا ذو الجلال والاکرام. ہم سب کو اپنے ظاہر و باطن کی اصلاح کی فکر عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنے ظاہر و باطن کی اصلاح کی فکر عطا فرما. یا اللہ ہمارے باطن کی اصلاح فرما، اچھے اچھے اخلاق پیدا فرما، بد اخلاقیوں کا خاتمہ فرما. یا اللہ ہمیں اپنے ظاہر و باطن کی اصلاح کی فکر عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما، اپنی ناراضگی دو سے پر عطا فرما. یا اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما. جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی ساری پریشانیوں کو دور فرما.
یا اللہ جو لوگ اپنے بچوں کے رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں غیب سے ان کی مدد فرما، ہر ایک کو اس کی امید سے بڑھ کر بہتر سے بہتر اور اعلیٰ سے اعلیٰ رشتہ عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، دین کی سمجھ عطا فرما، آخرت کی فکر عطا فرما، اپنی رضا اور جنت عطا فرما، اپنی ناراضگی دور سے فرما عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نو فرمال ہے. علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، پڈل بی ایریا، کراچی. فون نمبر 6370813.